بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قواعد الأربع كشرح كدرس جاريه ورهم البيان مرصع شرح قواعد الأربع لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله کے اس پیارے رسالے سے شرح کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں ہم نے پہلے قاعدے تک شرح کی تھی، آج کی نشست سے دوسرے قاعدے پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الامام محمد بن عبد رحمۃ اللہ علیہ، القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ قواعد اربع میں سے، چار بنیادی قواعد میں سے، انہم یقولون، بے شک وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین عرب، ما دعوناهم وتوجهنا اليهم، ہم نے ان کو نہیں پکارا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کی ہے، الا لطلب القربۃ والشفاعۃ، الا کہ ہم ان سے اللہ تعالی کی نزدیکی اور شفاعت طلب کرتے ہیں. فدلیل القربۃ، قربت کی دلیل، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان اللہ یحکو بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. سورۃ الزمر آیت نمبر 3. امام صاحب فرماتے ہیں، مشرکین عرب جن بتوں کو پکارتے تھے، ان کی طرف توجہ کرتے تھے، وہ صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور شفاعت طلب کرے. اللہ تعالیٰ کے نزدیکی وہ طلب کرتے تھے اپنے بتوں کی عبادت کر کے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں شیخ صاحب نے سورۃ الزمر کے آیت نمبر 3 بیان کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، یعنی معبود بنا رکھے ہیں، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا سوائے، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن، جس چیز میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جن کی عبادت کی گئی ہے وہ جھٹلائیں گے اس عبادت کو، اور ان سے بری ہو جائے قیامت کے دن جنہوں نے ان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے سوا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسے، من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہے، کفار، کفر پہ کفر کرنے والا ہے. ودلیل الشفاعتی، اور دوسری وجہ، مشرکین عرب بتوں کی عبادت کرتے تھے، پہلی وجہ یا پہلی جواز جو انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے، سورۃ زمر کی آیت اس کی دلیل ہے. اور دوسری وجہ، یہ دوسرا جواز جو پیش کرتے ہیں اپنے بتوں کی عبادت بطور حجت پیش کرتے ہیں یا جواز پیش کرتے ہیں، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ویعبدون، اور یہ عبادت کرتے ہیں مشرکین عرب، من دون اللہ، اللہ تعالی کے سوا، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی کو نفع پہنچاتا ہے. یعنی اگر وہ عبادت نہیں کرتے تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عبادت کرتے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہ سورۃ یونس آیت نمبر 18. فضلت الشیخ العلامہ عبید بن عبد الله الجابر حفظه الله اس قاعدے کے شرح میں فرماتے ہیں، اقول، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ جو دوسرا قاعدہ ہے اس میں یہ دو چیزوں کو شامل ہے، اور یہ دو چیزیں، یہ وہ جواز ہیں جو مشرکین عرب دعویٰ کرتے ہیں، کہ یہ دو جواز جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے حجت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودات بنائے رکھے ہیں. جو پہلے جواز وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اور صرف اس راستے سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جن کی عبادتیں کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبودات ہیں، ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کے لیے مختلف عبادات صرف کرتے ہیں، ان میں سے استغاثہ بھی ہے، صرف ان چیزوں میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے زندگی میں ان کی وفات کے بعد، جیسے تفصیل سے شیخ صاحب فرماتے ہیں بیان ہوگا آگے انشاءاللہ. اور اس دعوے کو باطل یا اس جواز کو جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نزدیک حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کو پکارتے عبادت کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ سورۃ زمر کی آیت کریمہ میں ہی اس کا جواب موجود ہے، اور یہ تین وجوہات سے جواب ہے یا تین طریقوں سے. پہلا طریقہ جواب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جو مشرکین نے کیا ہے اسے عبادت قرار دیا ہے، یعنی بتوں کو پکارنا، بتوں کے لیے قربانی کرنا، نظر نوازی کرنا، یا بتوں کے لیے بتوں سے مدد مانگنے، استغاثہ کرنا، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ تمہارا عمل جو ہے یہ عبادت ہے، جیسے کہ انہوں خود اقرار کرتے ہیں ما نعبدہم الا، وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں. اور عبادت جب کہا تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے وحدہ لا شریک لہ، اور اس عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا، نہ تو مقرب فرشتہ اور نہ ہی کوئی مرسل نبی اور نہ ہی کوئی صالح اللہ کا بندہ انس میں سے یا جنوں میں سے. اور دوسری وجہ جواب کی جو اس آیت کریمہ میں سورۃ زمر کی آیت میں ہے جو ان کے لیے جواب ہے، یا دوسری طریقہ جواب کا، کہ الوعید الشدید، جو سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ عمل کرتے ہیں، اگر اچھا عمل ہوتا تو اس عمل کو سراہا جاتا. اللہ تعالیٰ نے شدید وعید بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یعنی قیامت کے دن عابد معبود دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، پھر دونوں کے بیچ میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اس وقت یہ واضح پتہ چلے گا کہ کون بری ہو جاتا ہے ان دونوں میں سے اور کس طریقے سے، یعنی فرشتے، انبیاء، مرسلون، صالحون، جن اور انس میں سے یہ جو ہیں یہ بری ہو جائیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے ان کی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کے بیچ میں جھگڑا بھی ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے کون بڑا گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارے گا، کسے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کی دعا کو نہیں سنے گا قیامت تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ ان کی دعا سے، ان کی پکار سے غافل ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو حشر کیا جائے گا قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے لیے دشمن رہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کو جھٹلاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں سب جھٹلائیں گے اور نکیر کریں گے، یعنی فرشتے، انبیاء، مرسلون، صالحون، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو سچے بندے اللہ تعالیٰ کے، وہ برات کا اظہار کریں گے، اور جنہوں کو پکار اللہ تعالیٰ کے ماسیوا ان کو جھٹلائیں گے اور ان سے بری ہو جائیں گے. لیکن جس کی عبادت کی گئی اور وہ راضی رہا ان کی عبادت سے، تو وہ بھی ان کے ساتھ قیامت میں ہوگا، اگرچہ وہ دنیا میں، یا اگرچہ قیامت میں ان سے بری ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن کیونکہ دنیا میں وہ راضی تھا اپنی عبادت سے، اس شرک سے، تو وہ بھی انہی کے ساتھ یعنی عذاب میں ہوگا. لیکن جس کی عبادت کی گئی اور اس پر راضی بھی نہیں تھا اور دنیا میں ان سے براءت کا اظہار بھی کرتا رہا، تو پھر وہ ان سے بری ہے، دنیا میں بھی وہ بری تھا اور آخرت میں بھی وہ بری رہے گا. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ، تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے یا ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ماسے، وہ تین قسم کی چیزیں ہیں، تین قسم کی. پہلی قسم جمادات، جیسے پتھر اور درخت ہیں، یہ غیر مکلف ہیں، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے، مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے قیامت کے دن ان کے لیے کوئی خطاب نہیں ہوگا کہ ان کو کیوں تمہاری عبادت کی گئی ہے، کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے. دوسرے قسم کے معبودات جو دنیا میں تو بری تھے ان کی عبادت سے، جیسے کہ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اور جن و انس میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں. تیسری قسم کے معبودات یہ وہ ہیں جن کی عبادت کی گئی دنیا میں اور وہ راضی تھے ان کی عبادت سے. جیسا فرماتے ہیں دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے جنوں کی عبادت کی ہے، بری ہو جائیں قیامت کے دن. پہلا جو ہے وہ دنیا میں بری ہے اور آخرت میں، اور دوسرا جو ہے یعنی جو راضی ہوا وہ اگرچہ ان سے بری رہا آخرت میں لیکن دنیا میں وہ راضی تھا، تو قیامت کے دن ان کا اختلاف رہے گا اور یہ کافر رہے گا ان کے ساتھ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جھگڑا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے دونوں کے بیچ میں، دوسرا معنی یہ بھی آیت کریمہ کا کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا انبیاء کا اور ان کی امتوں کا جنہوں نے اپنے اپنے دعوت کو مسترد کیا اور قبول نہیں کی. اور تیسری صورت جواب کی یا تیسرا طریقہ جواب کا جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار. اور یہ کون سی ہدایت ہے جن کی نفی کی گئی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب میں یہ ہدایت التوفیق والقبول، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہدایت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سابق علم ہے، ازل علم ہے کہ انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے کفر پر ہی مرنا، شرک پر ہی مرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کو دلوں کو حق کی طرف نہیں پھیرا، بلکہ ان کو اپنے حوالے چھوڑ دیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے چھوڑ دیتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے. جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین عرب کا حال رہا کہ انہوں نے عبادت تو کی ہے معبودوں کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نزدیک حاصل کرنے کے لیے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ شرک تھا، کفر تھا، اور اسی کفر شرک پر وفات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار، وہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ ہم اللہ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے عمل سے کافر، بلکہ کفر پر کفر کرتے رہے. یعنی ایک دفعہ پکارا کفر ہوا، دوسری مرتبہ پکارا پھر کفر ہوا، قربانی دی پھر کفر ہوا، نظر نیاز کے پھر کفر ہوا. تو کفار کا لفظ دیکھنا یعنی کفر پر کفر کرنے والے. وہ شیسا فرماتی کیوں یہ ہوا ان سے؟ کیونکہ شیطان ان پہ غالب تھا اور وہ اپنے شرک میں مبتلا رہے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. دوسرا مصور یا دوسرا جواز جو انہوں نے پیش کیا مشرکین عرب نے، شرک کا جو دوسرا جواز انہوں نے پیش کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء، شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دنیا میں کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ بیچ میں ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں یقول المؤلف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے، وہ شفاعت شفاعتان، شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت منفی و شفاعت مثبت، ایک منفی شفاعت ہے، دوسری مثبت شفاعت ہے. منفی یعنی شفاعت کا انکار کر دیا گیا، جائز نہیں ہے. مثبت سے مراد شفاعت کا اقرار کیا گیا، یعنی شرعی اور صحیح شفاعت ہے. فالشفاعت المنفية، منفی شفاعت کیا ہے؟ تعریف، ما كانت تطلب من غير الله، وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگی جاتی ہے، فيما لا يقدر عليه الا الله، جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. کوئی شفاعت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی، کوئی شخص سفارش کرتا ہے دنیا میں جس پر وہ قادر ہوتا ہے، لیکن جس چیز پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اس شفاعت کا حق کسی اور کو نہیں ہے. والدلیل قوله تعالى، اس شفاعت یا منفی شفاعت کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو کس چیز میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کوئی ایسا دن ہے، کیسا دن؟ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ تو کوئی خرید فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی رہے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت رہے گی. ولا شفاعۃ، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ شاہد ہے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے. اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم اکبر یعنی شرک اور کفر اکبر، یعنی کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی. اس ظلم سے مراد کفر ہے، کفر اکبر ہے. والکافرون هم الظالمون. والشفاعۃ المثبتة، اور مثبت شفاعت یعنی جو شرعی اور صحیح شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہی اللہ تطلب من اللہ، کون سی شفاعت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے. والشافع مکرم بالشفاعۃ، شفاعت جو کرتا ہے وہ اس کا اکرام کیا جائے گا شفاعت سے. والمشفوع له من رضی اللہ قوله وعمله، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ ہے جس کے قول اور فعل سے قول عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، بعد الاذن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، کما قال تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی شفاعت کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. ان جملوں کے شرح میں فضلت الشیخ العلامہ عبید الجابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شفاعت کے تعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی مسائل پہ بات کرتے ہیں. پہلا مسئلہ شفاعت کے تعلق سے، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت یہ جان لے کہ شفاعت کے تین معانی ہیں، لغوی، عرفی اور شرعی. لغت کے اعتبار سے جو شفاعت کا معنی ہے وہ وتر کو، وہ ضد، وتر کے ضد ہے، اور جو عدد زوجی ہے جیسے کہ 2, 4, 6, 8 وغیرہ اسے کہتے ہیں شفاعت. یعنی اگر آپ طاق کو جفت میں تبدیل کر دیتے ہیں، وتر طاق کو کہتے ہیں اور شفع جفت کو کہتے ہیں، تو ایک کو دو کر دینے سے جو وتر ہے وہ شفع بن جاتا ہے، یعنی جو جفت، جو طاق و جفت بن کے شفع بن جاتا ہے. تو یہ معنی اس لیے ہے کہ جو شفاعت کرتے سفارش کرتا ہے تو ایک کے ساتھ یہ دوسرا ہو جاتا ہے، اور جس کو اس کی ضرورت ہے سفارش یا شفاعت کی تو اس کے ساتھ مل کے یہ ایک بدلے دو ہو جاتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے. اور جو عرفی معنی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں سؤال خیر للغیر، کسی غیر کے لیے خیر کا سوال کرنا کسی سے، تو تین چیزیں ہیں، ایک جس کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، ایک بیچ والا سوال کرنے والا، ایک جس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ تین ہیں، سؤال الخیر للغیر، غیر اور سوال کرنے والا خیر کا، اور جس سے وہ سوال کر رہا ہے. پھر مثال دیتے ہیں کہ کسی شخص، کوئی شخص جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے یا قرض ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، میسر ہے، پریشان ہے، اور ایک شخص جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے اور مطمئن اس دن اس پہ اطمینان کرتا ہے، اسے گزارش کرتا ہے کہ میری سفارش کر دو کہ جس سے میں نے قرض لیا کہ یا تو وہ ذرا قرض جو ہے کم کر دے یا تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، تو یہ شخص جاتا ہے شفاعت کرتا ہے اور خیر کا سوال کرتا ہے اس شخص جس سے اس نے قرض لیا ہے، اور اسے کہتے ہیں شفاعت عرف کے اعتبار سے. شرعی معنی شفاعت نوٹ کریں، بہت اہم معنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کے اعتبار سے شفاعت کا معنی فہو سؤال عبد، ایک بندے کا سوال، کیسا بندہ ہے، رضی اللہ قول و عملہ، جس کے قول و عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ربہ، سوال کسے کر رہا ہے، اپنے رب سے، کیا سوال کر رہے، مغفرت ذنوب بعض المجرمین، کہ بعض مجرمین نافرمانوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. یہ شرع معنی ہے شفاعت کا، ایک عبد ہے، ایک رب ہے، اور تیسرا بھی عبد ہے جو جرم کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھا ہے، تو جو نیک اور صالح ہے جس کے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ اپنے رب سے سفارش کرتا ہے، کس کی، ان لوگوں کی مغفرت کے لیے جو لوگ گناہ کر بیٹھے ہیں، جرم کر بیٹھے ہیں. دوسرا مسئلہ شفاعت کے اعتبار سے، کیسا فرماتے ہیں کہ شفاعت کی قسمیں جس کی دلالت قرآن اور سنت متواتر میں موجود ہے، صحیح متواتر سنت میں موجود ہے، اور شفاعت کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، پہلی قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگی جاتی ہے، ہر اس کام میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور یہ وہ شفاعت ہے جو منفی شفاعت ہے، غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنا، کس چیز میں، اس کام میں جو صرف جس میں صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ یہ شفاعت منفی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. منفی کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اس کی نفی آئی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت میں جو شیخ صاحب نے، امام صاحب نے بطور دلیل پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہد اس آیت کے ولا شفاعۃ، وليس هذا النفی مطلقا، ينفی مطلقا شفاعت کی، کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ مقید ہے، یعنی شفاعت الک اجازت بغیر نہیں ہوگی، اجازت ہوگی شفاعت ہوگی نا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفاعت کا مکمل انکار ہے، جیسے آپ بتاؤں گا آگے میں شاہ صاحب بیان کریں گے کہ تین قسم کے گروہ ہیں مسلمانوں کی شفاعت کے تعلق سے. ایک وہ گروہ مکمل انکار کرتے ہیں جس کے خوارج ہیں، شفاعت مانتے نہیں ہیں، تو لا شفاعت، شفاعت کی نفی جو کی گئی ہے، یہ وہ شفاعت ہے جو بغیر شرطوں کے ہے، جو منفی شفاعت ہے، جو کافروں کی ہے، مشرکین کی نہیں، شفاعت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور چھ سفر. اس آیت کریمہ میں اور بھی امور ہیں. پہلے نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے لیے تیار رہیں اور تیاری کریں. کیسے؟ کہ خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسا کہ واجب نفقہ ہے اہل عیال پہ، یا زکوٰۃ ہے جو واجب ہے، اور جو مستحب ہے جیسے کہ صدقہ تطوع ہے، جو نفل صدقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقۃ برہان، وہ صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، دلیل ہے اس شخص کی ایمان کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کی. دوسری بات اس آیت کریمہ میں کہ یہ جو تیار کرنی ہے قیامت کے دن کے لیے، کیسے ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح سے. اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر قیامت کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ تو کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوست، نہ ہی شفاعت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور اس دن جو کچھ انسان اپنے ساتھ لے کے اعمال صالحہ، وہ اس کے کام آئیں گے، جس کی بنیاد توحید ہے، اور جو بھی سائر دوسرے فرائض ہیں یا نوافل ہیں، یعنی بنیاد توحید ہے. اگر توحید موجود ہے تو پھر باقی عبادات بھی رہے گی، اگر وہ نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جیسے فرائض کی ادائیگی فرما برداری میں یہ شخص آگے رہا، اور جس چیز اللہ نے منع فرمائی، جو نواہی ہیں، جس کے سب سے بڑا نہیں جو شرک ہے، اور بعد میں شرک کے بعد جو اور جو معاصی ہیں وہ ہیں، ان سے دور اختیار کی ہیں، جو ان پہ عمل کرتے ہیں، توحید پہ عمل کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، نوافل بھی کرتے ہیں، اور شرک سے بچتے رہتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں، تو اس یہ جو فرم بردار، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتے تو یہ شفاعت کے حقدار ہو جاتے ہیں. تیسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شفاعت میں کسی کافر کا کوئی بھی نصیب نہیں ہے، کافر کی شفاعت کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو مشروع شفاعت ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا، اور اس طرف اشارہ جو کہ وہ کافر ہم ظالمون، کافر ہی ظالم ہیں جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے خالص دین کو ضائع کر کے، اور جو دین انبیاء اور مرسلین لے کے آئے ہیں ان پہ عمل نہیں کیا، تو توحید کے علاوہ شرک پر ان کی وہ موت ہوئی، اور اپنے اس پہ یہ سب سے بڑا ظلم کر بیٹھے، یہ وہ شفاعت ہے. اور جو مثبت شفاعت ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. قل اللہ شفاعت جميعا، اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ زمر آیت نمبر 44 میں شفاعت صرف اور صرف، ساری کی ساری شفاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اس شفاعت مثبت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا اثبات اقرار کیا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شفاعت کا اقرار کیا ہے اور اس کو ثابت قرار دیا ہے. تیسرا مسئلہ شفاعت کے تعلق سے کہ لوگوں کی قسم شفاعت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے تین مذاہب ہیں یا تین قسمیں ہیں شفاعت کے تعلق سے. نمبر ایک اہل خرافتی، غلات متصوفہ، جو غالی صوفی ہیں، اہل خرافات جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ شفاعت کو ثابت کرتے ہیں ہر اس شخص کے جس کو ولی سمجھ لیتے ہیں، مطلقا ان سے سوال کرتے رہتے ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکے ہوں، یہ شفاعت شرکی شفاعت ہے، کیونکہ انہوں نے غیر اللہ سے سوال کیا ہے، اور جبکہ شفاعت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتے شفاعت کا مالک ہے ہی نہیں. قل اللہ شفاعت جميعا، جب شفاعت مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر شفاعت طلب بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. دوسری قسم کے لوگ شفاعت کے تعلق سے یا شفاعت کے اعتبار سے، نفات الشفاعت، جو شفاعت کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جہمی، معتزلہ اور خوارج، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نفی کرتے شفاعت کی، کہ اہل کبائر کی جو مومن میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے مسلمانوں میں سے وہ کفر پر مرتا ہے، اور یعنی قیامت کے بعد، قیامت کے دن قیامت کے دن وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. دنیا میں ان کا اختلاف ہے، خوارج نے کہا وہ کافر، معتزلہ نے کہا نہ مومن ہے نہ کافر ہے، لیکن آخرت میں دونوں کا اتفاق ہے کہ جنت میں ان سے کوئی جائے گا نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سفارش کام آئے گی؟ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. تو اس لیے انہوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں فما تنفع من شفاعت الشافعین، اللہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 48 میں فرمایا ہے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مسلمان جو گنہگار ہے یا مشرکین و کفار ہے؟ یہ مشرکین و کفار ہیں جیسے کہ دوسری آیت میں آئے. شیسا فرماتے ہیں اور شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اس سیاق و سباق میں جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے مشرکوں کے تعلق سے قیامت کے دن، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو اس غلط فہمی کو کیونکہ اس باطل حجت کو جو باطل کر دیتا ہے قیام مجید کی جو آگے آیات اور سنت جو بیان ہوگی. تیسری قسم کے وہ لوگ جو شفاعت کو ثابت تو کرتے ہیں اہل قبائل میں سے مسلمانوں کی قیامت کے دن، لیکن شرطوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ. یہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت جو ہیں وہ شفاعت کا اقرار کرتے ہیں، صوفیوں کی طرح غلو کر کے ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں، شفاعت بغیر شرطوں کی شفاعت نہیں مانتے، اور نہ ہی اہل النفات جو جہمی معتزلہ اور خوارج ہیں جو انکار کرتے ہیں مکمل شفاعت کے، بلکہ وسطت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ موقف اہل سنت والجماعت کے شفاعت کے تعلق سے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن شرطوں کے ساتھ. کون سے شرطیں ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اجازت شافع یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی کی آیت کا حصہ آخری آیا، کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا شفاعت کرتا ہے الا باذنہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. اور معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے شفاعت کی تو وہ شفاعت کرے گا، جس کو اللہ اجازت نہیں دیتا وہ کبھی شفاعت کر نہیں سکتا. دوسری شرط اللہ تعالیٰ کی رضا، کس کے لیے؟ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، یہ دوسری شرط ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید پر ہی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید سے ہی راضی ہوتا ہے. اور ان دونوں شرطوں کو جمع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں، یاد کر لیں. ان میں دونوں شرطیں ہیں. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. وَكَمْ مِن مَلَكٍ، اور کتنی ایسے فرشتے ہیں کہاں؟ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، مقرر فرشتے ہیں نا آسمانوں میں ہیں. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان کی شفاعت کسی کا کام نہیں آئے گی، إِلَّا کام آئے گی، استثناء ہے، مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، إِلَّا کہ اللہ تعالی اجازت کے بعد. کس کی اجازت ہوگی؟ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کو اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اس میں اذن کی بات بھی ہے، اجازت کی، اور یرضا رضا، رضا مند جس پہ اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور یہ دلیل کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید سے ہی راضی ہوتا ہے، اس بہت ساری احادیث آئی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے کون خوش ہوگا، یعنی آپ کی شفاعت حقدار کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، یقیناً میں یہ گمان کرتا تھا کہ آپ کے سوا اس حدیث کے بارے میں کوئی اور نہیں سوال کرے گا، یعنی سب سے پہلے آپ ہی سوال کریں گے. کیوں؟ اس میں ضرور لما رأیت من حرصك على الحديث، گواہی ہے سید ابو ہریرہ حدیث پر حریص تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سید ابو ہریرہ جو ہے وہ فقیہ صحابی نہیں ہے، تو واضح دلیل ہے صحیح بخاری کی اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سوال جو ہے میں یہ گمان کرتا ہوں یقیناً کہ آپ سے پہلے کوئی مجھ سے کرے گا نہیں. کیسا سوال؟ اب حدیث ہے، بات کسی شفاعت کی ہو رہی ہے قیامت کے دن، سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ کی شفاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فقہ ہے کہ نہیں، دین کی سمجھ ہے کہ نہیں، یہ بغیر سمجھنے کا کوئی بات کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، سب سے زیادہ حقدار میری شفاعت کے قیامت کے دن کون ہوں گے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو کہنا کافی نہیں لا الہ الا اللہ، تو زبان کا قول ایک شرط شروط میں سے، اور خلوص قلب، اخلاص دل سے، خالصا من قلبه وخالصا من قبل نفسه، دوسری روایت میں قلب کا لفظ بھی آیا ہے، یہاں میں قبل نفسه، اپنے نفس میں خلوص کے ساتھ، نفس میں یعنی دل میں خلوص کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ شفاعت کا حقدار، یعنی اہل التوحید کی شفاعت ہوگی. اور اسی طریقے سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی ہے، اور میں نے اپنی دعا کو چھپائے رکھا ہے. کس لیے چھپائے رکھا ہے؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن. اللہ اکبر، کتنی تکلیفیں تھیں، اولاد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے جو پیاری بیوی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولاد کو ترستی رہی، وہ دعا نہیں کی، شدید تکلیف میں تھے، آنکھوں کے سامنے صحابہ پر تشدد کیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا، ستم کیا جاتا تھا. سبحان اللہ، یہ جو دعا، جو دعوت مستجابہ جو ہے، وہ اپنے لیے نہیں کی، گھر والوں کے لیے نہیں کی، صحابہ کے لیے نہیں کی، کس کے لیے چھپائی رکھی ہے؟ اپنی پوری امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کے لیے، شفاعت الامت یوم القیامہ. کس کے لیے شفاعت ہوگی؟ امت کا لفظ تو ہے، ساری امتی جو ہیں خاص قسم کے کون ہیں؟ فہی نائلۃ ان شاء اللہ. غور کریں ذرا، تو شفاعت ہوگی ان شاء اللہ من مات من امت لا یشرک باللہ شیئا، ان لوگوں کے لیے من امت میں سے جو مریں گے، کس حالت میں؟ کبھی شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک نہیں کیا. سبحان اللہ، من مات من امت لا یشرک باللہ شیئا، اور یہ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ عموم ہے، نکرہ شیئا ہے فی سیاق النفی ہے، اور یہ عموم کے لیے ہے. جس جو امت، یعنی کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، زندگی ساری شرک نہیں کیا، اس سے گناہ اور ہوئے ہیں لیکن شرک اس نے کبھی نہیں کیا، کسی کو شرک نہیں ٹھہرا، نہ تو کسی پتھر کو، نہ درخت کو، نہ جن کو، نہ انس کو، نہ فرشتوں کو، نہ ولی کو، نہ کسی نبی کو، کسی کو نہیں پکارا، کسی نے کوئی قربان نظر نیاز نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا رہا، عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صرف کرتا رہا. یہ شخص مر گیا، اور سب نے مر جانا ہے، سبحان اللہ. ایسے شخص اگر مر گیا اور شرک کے لیے کوئی اور گناہ بھی وہ لے کے آیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو شفاعت کروں گا قیامت کے دن. اگر کوئی شخص فرماتے ہیں آخر میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، شخص فرماتے ہیں شفاعت کی حکمت کیا ہے، تو شخص صاحب فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ رحمت ہے مشفوع فیہ کے لیے، وہ تکریم للشافع ہے، جس کی شفاعت کی جائے اس کی رحمت ہے، مغفرت ہو جائے گی اس کے لیے، اور یہی وہ طلب کرتا ہے، اور جو شفاعت کرنے والا ہے اس کے شرف ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کے ایک منزلت ہے، ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام کی وجہ سے، اس کے اس جگہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا اس کے شرف بخشا کہ وہ شفاعت کرے. آج درس میں اتنا کافی، اگر درس میں انشاءاللہ تیسرے قاعدے سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله 15 دن کے بعد فورتھ نائٹ آپ ہوتا ہے ان شاء اللہ، تو یہ ہفتہ نہیں، اس کے بعد والے ہفتے میں ان شاء اللہ ہوگا. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اچھا، اگر کوئی سوال ہے ساتھیوں کا، آپ یہ نوٹ لکھ لیں کہ جو آخری درس ہوگا نا، اس کے بعد ایک درس پورا سے سوال جواب کا، جو اس درس کے تعلق سے، بس 2004 کا کوئی سوال ہو، ایک خصوصی درس، کیونکہ بیچ میں جواب نہیں دے سکتے، اور ساتھ اسے یہ کہیں واٹس ایپ پہ جو بھی اس درس کے تعلق سے، جب ختم ہو گئے چار قاعدے ختم ہوں گے، کتاب ختم ہوگی، کوئی بھی سوال ہے اس قواعد کے تعلق سے واٹس ایپ پہ وہ بھیج دیں، انشاءاللہ ایک خاص نشست ہم انشاءاللہ سوال جواب کے لیے رکھیں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.